الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تو دانتوں کا بنیادی کام کیا ہے بولو بھائی چبانا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج لوگ چبائے بغیر کھانا کھاتے ہیں اچھی طرح چباتے نہیں ہیں کھانا خوب خوب چبا کے کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے بلکہ ضروری ہے تو جلدی جلدی کھاتے ہیں بس دو چار دفعہ واشنگ مشین میں جیسے کپڑا گھومتا ہے نا ایسے منہ میں گھمایا اور نگل لیا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سبق تازہ ہو جائے دانتوں کا بنیادی کام کیا ہے چبانا تو اس کو خوب چبا کے کھانا چاہیے جو چیز چبانے کی نہیں ہے اسے چباتے رہتے ہیں چنگم اسے سارا دن چباتے رہیں گے وہ کھانے کی نہیں ہے تو چبانا تو دور کی بات ایک جنرل نالج کے لیے چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں یہ چنگم جو ہے نا چنگم کا چبانا یہ معدے کو خراب کر دیتا ہے معدے کی بیماری لگ جاتی ہے مسلسل اس کی دلیل یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے پورا پروسیس ہضم کرنے کا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب آپ کے سامنے کھانا آتا ہے بھوک کی حالت میں اور خوشبو آتی ہے تو اس خوشبو سے ہی معدہ تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو پتا ہے کہ اب یہ چیز پیٹ میں جائے گی تو پہلے سے ہی وہ سارا قدرت کا نظام ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے پھر جب آپ اسے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں لقمے کو اور جب اس کو چباتے ہیں تو ہمارے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہوتا ہے اور معدہ وہ جو تیزاب ہے نا گلانے والا جو خوراک کو گلانے والا وہ تیزاب اور زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے معدے سے یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں پھر ہم چباتے ہیں اور پھر اس کو نگلتے ہیں وہ پورا ایک طریقے سے چل رہا ہے صاحب اب آپ نے کیا کیا چنگم کی پنی اتاری اور منہ میں رکھی اور اس کو چبانا شروع کیا تو معدہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کھانے کی کوئی چیز پیٹ میں آ رہی ہے تو کھانا ہضم کرنے کے لیے جو چیزیں معدے کو خارج کرنی پڑتی ہیں معدہ وہ خارج کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ معدے کی غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی چیز نگلے گا مگر یہ نگلتا نہیں ہے چباتا رہتا ہے چباتا رہتا ہے چباتا رہتا ہے تو اس سے پیٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو اس لیے چنگم چبانا چھوڑ دیں اور دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے بکری اور گائے کو آپ نے دیکھا ہے سارا دن کھاتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے صرف چباتے ہیں کچھ بھی نہیں سامنے رکھا ہوتا پھر بھی منہ گھما رہے ہوتے ہیں گھما رہے ہوتے ہیں کتنے برے لگتے ہیں وہ تو اس لیے نہیں لگتے کہ جانور ہے نا اگر انسان بھی بیٹھ کے یوں یوں منہ گھمانا شروع کر دے تو وہ بھی برا لگے گا ایک عجیب بات یہ ہے کہ گورے نے انگریز نے وہ خود فطرت کے راستے سے ہٹا ہے تو پوری دنیا کو فطرت سے ہٹا دیا ہے جب انسان فطرت اور نیچر کے راستے سے ہٹتا ہے تو جو چیزیں بری لگنی چاہیے وہ اسے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو اچھی لگنا چاہیے وہ اسے بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں یہ فطرت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے نہیں یاری بات جو اچھی لگنی چاہیے تھی نا چیزیں وہ بری لگتی ہیں اور جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگتی دو تین مثالوں سے بات سمجھا کے پھر بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مرد پہ مردانگی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اگر مرد ساڑی پہن کے آ جائے، میک اپ کرنا، لپسٹک پاؤڈر لگانا شروع کر دے تو برا لگے گا نا. لیکن ایسے مرد دنیا میں پائے جاتے ہیں جو عورت بننا چاہتے ہیں، چہرے کو کھرچیں گے پورا اور سارے جسم کے بال نوچ لیں گے اور کپڑے بھی ایسے چمک چھلو جیسے پہنتے ہیں. یہ آ رہے ہیں ایسے نوجوان ہمیں وجود میں نظر آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا، ان میں ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے. مائیکل جیکسن کو مجھے کسی نے دکھایا، مائیکل جیکسن، اس کی وہ تھوڑی سی ویڈیو دکھائی، یہ مائیکل جیکسن ہے. تو میں نے کہا یہ تو آدمی نہیں ہے، تو عورت ہے. انہوں نے کہا نہیں، آدمی ہے، یہ جان کر ایسا بنا ہوا ہے. کتنا برا لگ رہا تھا، کسی ذات اور شخصیت کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، کتنا چپڑا ہوا عجیب سا، لیکن وہ ان کو اچھا لگ رہا ہے، حیرت کی بات ہے. تو اور عورت عورت کی صورت میں اچھی لگتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اسی طرح اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی، عورت کی مرد کی طرف رکھی، لیکن جب فطرت بدلتی ہے تو مرد کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. یہ فطرت جس کی بدل جائے، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو، عورت سے شادی کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو جو ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اس کو فطرت لگتی ہے. تو خود الٹا ہو گیا ہے، تو اب اسے دنیا کی ہر سیدھی چیز الٹی لگ رہی ہے. ایک آدمی کو آپ رسی سے الٹا لٹکا دیں چھت پہ، تو اب اسے دنیا کی ہر چیز الٹی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کے جو سگنل ہے نا ابھی، وہ میری بات کو کیچ نہیں کر رہے ہیں، نیٹورک میں کچھ پرابلم ہے. مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. ایک آدمی الٹا کھڑا ہوا ہو تو اسے سارے ستار بھائی، غفار بھائی، کلیم بھائی، وسیم بھائی، سلیم کا باڑیا، وسیم کا باڑیا، سب لگیں گے کہ الٹے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس کا ایک حل یہ کہ یہ جتنے سیدھے بیٹھے ہوئے ان کو الٹا کر دو، پھر اس کو سیدھا لگنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک حل یہ کہ بھائی تو الٹا ہے، تو سیدھا بیٹھ جا. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، یورپ امریکہ کے سائنسدان ہوں یا ان کے نوجوان ہوں یا ان کا تعلیم یافتہ طبقہ ہو، ان کے پڑھے لکھے ہونے میں، تعلیم یافتہ ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تعلیم یافتہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن جو بھی اسلام کے راستے سے ہٹ گیا وہ نیچر اور فطرت کے راستے سے ہٹ گیا ہے. وہ اب اسے سیدھی چیزیں الٹی نظر آئیں گی، لیکن ہم چونکہ انہیں ترقی یافتہ سمجھتے ہیں تو ہم ان کو جو چیزیں الٹی نظر آ رہی ہیں، ان کو جو چیزیں سیدھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ ہیں وہ الٹی، تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ الٹی ہیں، مگر ان کے کہنے سے ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ان کو سیدھا مان رہے ہیں. تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جو الٹی سیدھی چیزیں ان کو آپ، جو پہلے سے سیدھی ہیں ان کو الٹا کر دیں، بلکہ آپ سیدھے ہو جائیں، آپ ان کو فالو نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس فطرت کا راستہ، اسلام کا راستہ موجود ہے، ان کے پاس وہ اسلام اور فطرت کا راستہ موجود نہیں ہے. یہاں سے لوگ جو یورپ میں نوجوان طبقہ جاتا ہے وہ بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، فیشن بھی وہی. مرد کے جو بال ہیں سر کے، یہ جو آج کل ہیئر کی مختلف کٹنگز آ رہی ہیں، یہ خدا کی قسم اچھی نہیں لگتی. فطرت کی عینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا جنگلی لگ رہا ہے، عجیب سا چمار لگ رہا ہے، بھنگی لگ رہا ہے، مگر اس کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. زینت ان بالوں میں ہے جو بال اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں. پیغمبروں نے کبھی پف نہیں بنائی، کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. پیغمبروں نے کبھی ایسے بال نہیں کاٹے کہ یہاں سے بڑے ہوئے بال اور یہاں سے ٹنڈ کرائی ہوئی ہو. آج بالوں کے فیشن آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سر پہ کٹورا رکھ کے بال بنائے ہیں انہوں نے. نائی کے پاس جاتے ہیں، وہ سر کے اوپر کٹورا یا کوئی چیز رکھتا ہے اور سائڈ سے پوری بلیڈ سے اس طرح مار کے وہ کر دیتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ خوبصورت لگ رہا ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غیر فطری چیزوں میں حسن تلاش کرتا ہے یا سکون تلاش کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا سکون برباد ہوتا ہے، اس کے اپنے دل میں وحشت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے دل میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ ہٹے ہوئے ہیں تو ہم ہٹنے کی کوشش نہ کریں, ہم سیدھے راستے پر ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ تو ایک الگ ایک موضوع ہے, اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, کبھی موقع ملا دوبارہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انسان منہ گھماتا ہوا اور چباتا ہوا اچھا نہیں لگتا. خام خام میں منہ گھما رہا ہے, چبا رہا ہے, چبا رہا ہے, چبا رہے, غبارے پھلا رہا ہے, لیکن فطرت تبدیل ہو گئی تو یہ چنگم چبانا فیشن بن گیا ہے. یہ کیا بن گیا ہے؟ فیشن. شو مارنے کے لیے بھی چنگم چباتے ہیں, بات کر رہے ہیں چنگم چبا رہے ہیں, چبا رہے ہیں, چبا رہے ہیں, پھر ایک غبارہ پھلائے گا. یہ کون سی شو ہے بھائی؟ انسان کا وقار اس میں ہے کہ جب کھا رہا ہو نوالا چبائے نگل لے, اور جب کچھ نہیں کھا رہا چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو, بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا اس کو میں آگے لے جاؤں, کہ خاموشی انسان کی زینت ہے. خاموشی بولے نا, بلا ضرورت خاموشی نہیں, جہاں بولنا ہو وہاں بولنا زینت ہے. آپ نے کہا خاموشی زینت ہے تو چپ رہو, جب کوئی بات پوچھی جائے تو پھر بولنا زینت ہے. عام نارمل حالات میں زینت کس میں ہے؟ خوبصورتی کس میں ہے؟ اٹریکشن کس میں ہے؟ خاموش رہنے میں. بلا ضرورت بولنے والا اچھا نہیں لگتا. آگئی؟ بلا ضرورت بولنے والا آدمی اچھا نہیں لگتا, لیکن انگریزوں کو اچھا لگتا ہے. سب کی بات نہیں, جو یعنی جو اداکار اور فنکار قسم کے لوگ ہیں ان میں جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا یہ کیا ہے؟ فیشن. گولڈن کی کے نام سے کمپنی نکلی تھی, انہوں نے ایک تجارت اور کاروبار شروع کیا تھا کہ آپ یہ ہماری پروڈکٹ خریدیں, اس پروڈکٹ کو آپ آگے 5 آدمیوں میں بیچیں تو ان 5 کا بھی آپ کو کمیشن ملے گا, پھر وہ 5 میں سے ہر ایک آگے 5 کو بیچے گا تو وہ جس کو بھی بیچے گا اس کا بھی کمیشن آپ کو فری میں ملتا چلا جائے گا. تو میں جس سال تخصص کر رہا تھا ہمارے استاد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ یہ ادارے کا جو مرکز ہے وہاں جا کے ان کا لیکچر سن کے آؤ تاکہ ہمیں مسئلے کی تحقیق کرنے میں آسانی. براہ راست دیکھیں یہ بزنس ہے کیا. تو میں حسن اسکوائر پہ ان کا کوئی آفس تھا, میں وہاں چلا گیا تو ایک محترم لیکچر دے رہے تھے. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جب وہ کسی چیز پہ لیکچر دیتے ہیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, کتنے اچھے لگتے ہیں. اور ایک یہ ہے فنکار آدمی لا کے کھڑا کر دیا جیسے چورن بیچنے والا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹائل وہی ہے چورن بیچنے کا, مگر 3-piece سوٹ میں لا کے کھڑا کر دیا اس کو. اب وہ لیکچر دینے کا اس کا اسٹائل یہ کہ ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں رہا وہ, کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں الفاظ کی طاقت سے لوگوں کو قائل کروں کہ اتنا اچھا بزنس ہے اور ایسا ہے, اور پھر ایسی فنکاری ایسی اداکاری کہ شاید لوگ تو متاثر ہو رہے ہوں, مگر میں نے چونکہ بزرگان دین کو دیکھا, مشائخ کو دیکھا, اکابر کو دیکھا, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا یہ آدمی اپنے بزنس کو کی وضاحت کرنے والا کم لگ رہا ہے, چورن بیچنے والا زیادہ لگ رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, فطرت بدل گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جو کاروبار ہے, بزنس ہے, آپ انتہائی وقار کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوں. چلتا ہوا آدمی جب بات کرتا ہے تو سامنے والوں کی طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے, ان کو بار بار منہ گھمانا پڑ رہا ہے, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں. بھائی جیسے اب میں اگر یہاں چلتے ہوئے بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کی گردن کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی, لیکن دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے. انسان جس کا کلام سنتا ہے اسے چاہتا ہے کہ صرف اسی کو فوکس کرے سامنے کی طرف, لیکن ان کے آگے چل رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ دکھانے کے لیے کہ جسم میں پھرتی ہے. تو اداکاریاں زیادہ ہیں, فنکاریاں زیادہ ہیں, شو بازیاں زیادہ ہیں, وقار نہیں ہے, زینت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرمایا کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو آپ کے ہاتھ حرکت زیادہ نہیں کرتے تھے, आज आपने देखा होगा बाज लोग जब बात करते हैं तो पूरे दोनों हाथों से यूं 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 हिल रहे होते, उछल रहे होते हैं, ऐसा लगता है हवा में ना उड़ जाए कहीं। इसी को फैशन समझा जाता है, इसको बॉडी लैंग्वेज समझा जाता है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत है, हालांकि वो बॉडी को इतनी लैंग्वेज देने की ज़रूरत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ का इशारा करते थे, इशारा फरमाया करते थे बहुत मुख्तसर। कभी आपने इशारा किया कि मैं और यतीम क़यामत के दिन इस तरह इकट्ठे होंगे, तो बस ये इशारा कर दिया, शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिला दिया, ये आपके इशारे होते थे। जब किसी बात पर बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते थे तो ऐसे शहादत की उंगली उठाते थे। लेकिन आज फैशन बन गया है बात करते करते हिलना और हिलते हिलते बोलना, इसको फैशन समझा जाने लगा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जब इंसान अहलुल्लाह की सोहबत में रहता है तो फिर वो कंपेयर करता है ना कि भाई ये कैसा है और वो कैसा है। तो मैं एक जल्दी से बात करके अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैं ये कर रहा था, खामोश रहना ये क्या है? इंसान की जीनत। मुख्तसर बात और जामे बात करना, इसमें इंसान की जीनत है। और हर वक्त बोलते रहना, आप लोगों ने तो देखा होगा आपके दफ्तरों में ऑफिसेज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम में टांग अड़ाते हैं, बोलते रहते हैं शो मारने के लिए। कुछ लोगों को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जो फितरत के करीब हैं उन्हें वो अच्छे नहीं लगते, समझ रहे हो? हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअकीतु बी जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात दे के भेजा है। मैं बात मुख्तसर करता हूँ मगर उसके माना में बहुत वसत होती है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला जब आए, एक मरतबा तशरीफ लाए, हम पहली मरतबा उनकी ज़ियारत के लिए गए थे, तो हमने उनकी एक तो उनके बयान की महफिल थी, उसमें तो जाहिर है वो बोलेंगे, तो बैठे ही बोलने के लिए। एक मजलिस थी मुलाकात के लिए, उसमें 10-15 अफराद रोज़ाना होते थे। वो होती थी तकरीबन 11:15 बजे, ये उसका टाइम था। तो हम जब हजरत की खिदमत में जाके बैठे हैं, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला तशरीफ लाए, बैठ गए, हमने कहा अब बोलेंगे, हमने कहा अब बोलेंगे, मैं और मेरे साथ एक और दोस्त थे। तो हजरत ने हमसे, हम चूंकि नए थे पहली मरतबा आए थे, किसी ने पर्ची लिख के दी कि दो नए साथी आए हैं आपसे मुलाकात करने। पर्ची इसलिए कि ऐसा ना हो कि जो भी बोल रहा है कोई इधर से कोई उधर से। तो सिस्टम क्या बना हुआ था भाई, जिसने बात करनी है वो पर्ची पे लिखे, ताकि मजलिस का वकार खराब ना हो। बहुत मुश्किल है समझाना, क्योंकि हर आदमी जब बोल रहा होता है ना, ये मजलिस एक बुरी मजलिस लगती है। कोई ज़रूरी बात है पर्ची पे लिख दो, वो खुद पढ़ लेंगे। पर्ची पे लिखा हुआ है दो साथी आए हैं मुलाकात के लिए। हजरत ने देखा, हमें बुलाया, करीब आओ। हम दोनों का मुसाफा किया, फरमाया कैसे आना हुआ? हमने कहा ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह, तशरीफ रखे, ज़ियारत हो गई ना, बैठ जाए। आधा घंटा खामोश खामोश मजलिस हो रही है। आधा घंटे तक महफूल हुई खामोश, खामोश बैठे हुए हैं, वो भी मुरीदीन भी खामोश बैठे हुए। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम कह के वापस चले गए। लोग तो कहेंगे ये कैसी मजलिस है भाई, लेकिन खुदा की कसम इतना मज़ा आया कि शायद ज़िंदगी में किसी महफिल में इतना मज़ा नहीं आया था। चुप रहना सीखा, चुप कि भाई जब बोलने की कोई बात नहीं है तो चुप रहो, चाहे महफिल आधा घंटा की खामोशी में गुजर जाए तो भी ठीक है। तो बोलना याद रखो, बोलना, हर वक्त बोलते रहना, चक 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 पख 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 करते रहना, ये मर्द की या इंसान की जीनत नहीं है। अल्लाह ने जीनत किस में रखी है? खामोशी में। लेकिन हमारे यहां फितरत से चूंके हट गए तो उल्टा हो गया है। जो आदमी जितना बोल रहा होता है ना, हर काम में टांग अड़ाता है, उसकी इज्जत उतनी ज्यादा होती है। आप लोग ने तो ज्यादा देखा होगा ना दफ्तरों में, जो ज्यादा हर वक्त चिपड़े चिपड़े बोलता रहता है उसकी लोग ज्यादा इज्जत करते हैं। اب میں دلیل سے سمجھاؤں گا کہ بولنا یہ بے وقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوتی ہے، زیادہ بولنا، اور کم بولنا، بقدر ضرورت بات کرنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس کی دلیل دوں گا آپ کو میں. بتاؤ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے؟ بولو نا بھائی. ویسے بولتے رہیں گے لیکن جب میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو بول نہیں رہے. بچے بے وقوف ہوتے ہیں یا بڑے؟ بچے زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں. کہیں غلط جواب نہ دینے، میں جلدی سے خود ہی صحیح جواب دے دوں. بچے ناسمجھ ہوتے ہیں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتی. میں اپنے بچے کو کچھ دن پہلے بائک پہ لے کے جا رہا ہوں تو وہ چاند بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا جب آپ چل رہے ہو، تو کہہ رہا ابو یہ چل کیوں رہے ہیں ہمارے ساتھ. بچے ہر وقت بولتے رہیں گے، ہر وقت بولتے، صبح اٹھتے ہی بولنا شروع کرتے ہیں اور بولتے بولتے سو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں، تو مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین؟ یہ خواتین اس لیے زیادہ بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت عورت میں عقل تھوڑی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ بیان جو خواتین سنتی ہیں نا وہ بولتی ہیں یہ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیوں بولتا رہتا بیانات میں. تو بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں کیونکہ عقل ان کی مردوں کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اس لیے جو مرد زیادہ بولتا رہتا ہے نا، ہر وقت بولتا رہتا ہے، کہتے ہیں عورتوں کی طرح ہر وقت بولتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، بولتی رہتی ہیں ہر وقت. میرے پاس جب فون آئے نا کسی آدمی کا، تو میں تو سارا دن فون سنتا رہتا ہوں، مردوں کے بھی آتے ہیں خواتین کے بھی آتے ہیں. تو تجربہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر اپنا مدعا مختصر لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اور خواتین جو بات کرتی ہیں وہ بہت تفصیل میں چلی جاتی ہیں. سب کی بات نہیں ہے، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ مختصر لفظوں میں بات سمیٹ دیتی ہیں، اور بعض مرد ایسے ہیں جو بات تھوڑی سی ہوگی مگر وہ اتنی لمبی کھینچے گا، پھر ایک دفعہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتا دیا سمجھ میں، تین دفعہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آیا، آتا ہی نہیں اس کی سمجھ میں. تو وہ ہر شعبے میں یا ہر جنس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قاعدہ کلی یا نہیں ہے یہ. تو اتنی باتیں، وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ دو خواتین جیل میں تھیں 20 سال، اکٹھی رہیں، باتیں کرتی رہیں. جب جیل سے رہائی ہوئی ہے تو وہ کہنے لگیں کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مکمل. وہ جو جیلر تھا اس نے کہا 20 سال میں بھی مکمل نہیں ہوئی کیا؟ اب کیا رہ گیا؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہر وقت بولتے رہنا یہ انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ چیزیں انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. بات مختصر کرنی چاہیے، اس کو سمیٹنا چاہیے جتنا مختصر ہو سکے. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہی بولنے کے لیے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ، کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے پھر اصول اور آداب الگ ہوتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دیہاتی صحابی آ جائیں، جو گاؤں کے لوگ جو آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو وہ بولیں، وہ چیزیں پوچھیں. صحابہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ نبی کی محفل میں کہ ہم اگر زیادہ بولیں گے، کوئی الٹی بات زبان سے نکل گئی، تو ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. تو پوچھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں مگر وہ تھوڑی بات پوچھتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو. لیکن جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے نان اسٹاپ پوچھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کے نبی ان پہ غصے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ آداب سے واقف نہیں ہیں، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں. تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور آ کے پوچھے. اس پر ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاموشی کا کتنا خیال کیا کرتے تھے. اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہو تو فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو، چپ رہا کرو، اس بڑے کو بولنے دو، بس کوئی بھی بات ہو وہ بتائیں گے. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک ادب سیکھا ہے کہ میں نے میرے ایک استاد تھے بہت بڑے مفتی تھے وہ، میں اس وقت بالکل طالب علم تھا، ابھی بھی طالب علم ہی ہوں لیکن اس وقت اصطلاحی اعتبار سے بھی طالب علم تھا، تو میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجھے انگلی سے اشارہ کیا کہ جو بڑے استاد بیٹھے ہیں نا جو میرے بھی استاد ہیں یعنی میرے استاد کے بھی استاد، ان سے پوچھو۔ میں نے کہا وہ ہم کالج سے آئے ہوئے تھے نا، ہمیں تھوڑی تمیز، سارے کالج والے بھی بدتمیز نہیں ہوتے بھائی، ہم بہرحال بدتمیز تھے، تو میں نے کہا آپ بتا دیں نا۔ وہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ یا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ بتا دیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے اشارہ کیا، پھر میں نے انہی سے پوچھا تو وہ غصہ ہونے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی، بولا آپ کو بولا ہے نا کہ ان سے پوچھو۔ پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹے کا بولنا بے ادبی ہے، جب وہ مجھ سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جو بات پوچھنی ہے ڈائریکٹ ان سے پوچھو۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات، ان کے سامنے میرا بولنا بے ادبی ہے، جب بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے تو چھوٹا ڈاکٹر بیٹھ کے لوگوں کے حلق چیک کر رہا ہے، کان چیک کر رہا ہے، تو بڑے کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھ سے سیکھ کے مجھے سے آگے نکل گیا ہے کیا، مجھ سے مشورہ لی۔ یہ ادب تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ کا جب ٹیچر بیٹھا ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، اس کا صرف علم دین سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں، جب آپ سے سینئر بیٹھا ہے اس کو بولنے دو، آپ ایسے بن جاؤ جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ادب اور تمیز سے انسان کے انسان ہونے کا پتہ چلتا ہے، تعلیم سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے تعلیم ہے، تمیز ہے یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ گھر میں جب باپ دادا موجود ہوں تو بیٹا باپ دادا کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہ ہوتا ہے یہ کہ ابا موجود ہیں، مثال کے طور پر کسی کی بہن کے رشتے کی گھر میں بات چل رہی ہے، ابا چپ بیٹھے ہوئے یہ بولے چلے جا رہے ہیں، ابا کو غصہ آتا ہے باپ میں ہوں یا یہ ہے، پہلے میں ہوں بعد میں یہ ہے، لیکن یہ سارے مسائل خود ہی طے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ تو یہ ساری چیزیں گھروں میں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات تھی یار، وہ میں نے کہا نا لاسٹ پوائنٹ پکڑ کے رکھا کریں گچی سے، جہاں سے میں ٹرن مار رہا تھا، وہ تو استاد نے بتا دیا نا ان سے پوچھو، اس سے پہلے کیا بات ہے، ہاں صحابی کا واقعہ بتا رہا تھا میں۔ صحابہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ غیر ضروری کہیں سوال نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز میں تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا۔ اب پیچھے صحابہ کرام خاموش ہیں کہ یہ بھولے سے پھیرا ہے یا جان بوجھ کر پھیرا ہے، اگر بھولے سے پھیرا ہو پھر تو مقتدی لقمہ دیتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ امام اگر چار کے بجائے تین پہ سلام پھیر لے تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہیں کہ بھائی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو اب صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ نبی نے پتہ نہیں غلطی سے یہ تین رکعتیں پڑھی ہیں، یا نبی کا عمل بتا رہا ہے کہ اب سے ظہر کتنی ہوا کرے گی، تین، کیونکہ نبی جب تک زندہ تھے تو اللہ کے احکامات منسوخ ہو سکتے تھے، اور منسوخ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ عمل اس کے خلاف شروع کر دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران وہی نازل ہوئی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے رخ کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ آپ پہ وہی آئی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھوم کے گئے ہیں، کیونکہ مسجد حرام بالکل اپوزٹ تھی، اگر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدل لیتے تو صحابہ بھی بدلتے تو امام پیچھے ہو جاتا اور مقتدی آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں گھوم کر تشریف لے گئے اور اس دوسری بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا نہیں، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، سب صحابہ نے اپنا رخ بدل لیا۔ نبی کے عمل نے بتا دیا کہ بھائی اب یہ بیت اللہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے، پرانا والا اب یہ قبلہ ہے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے. یہ ایسی مسجد ہے جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے. اور یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام فلکیات کے علم سے واقف نہیں تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ بیت اللہ کدھر ہے اور بیت المقدس کدھر ہے؟ یہ تو بعد میں کرو ٹریگنومیٹری ایجاد ہوئی ہے جس سے پتا چلتا ہے سمتوں کا. نہیں آ رہی بات. نبی نے جب مدینہ جا کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ کو فرشتے نے بتایا کہ بیت اللہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے. تو وہ آج 1400 سال کے بعد وہ ڈائریکشن 100% درست ہے، 100% درست ہے. مسجد نبوی جس دن سے بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہے آج تک ہے، ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں کیا گیا. آپ کسی ماہر فلکیات سے پوچھ لیں، وہ کہے گا بالکل ڈائریکشن بیت اللہ کے اوپر جاتی ہے، حالانکہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائنسدان تھوڑی بلائے تھے. تو یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے، جیتا جاگتا. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا ہے، تو اب پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہیں. اب ہوا یہ کہ اگلی صف والے لوگ تو چپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ہیبت میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب کہ بھائی ایسا نہ ہو ہم پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آج سے 3 ہوں گی. لیکن اٹھ کے جا بھی نہیں رہے صحابہ کرام کہ ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہو، خاموش ہیں. یہ ادب ہے، ادب. پیچھے سے صفوں میں سے کچھ لوگ نکل گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو اللہ نے 1 رکعت کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے نا، چلو اثر بھی اب 3 ہی ہوا کریں گی. ایک صحابی تھے ذل یدین، ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا ہاتھوں والے. ذل یدین ہاتھوں والے، لمبے ہاتھ تھے ان کے، دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی. انہوں نے نبی سے عرض کیا، ہمت کی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز میں اللہ نے کچھ کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. تو ان صحابی نے کہا، قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا فوراً جیسے جنید جمشید پہ کفر کا فتویٰ لگایا، فوراً ان صحابی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ یہ نبی کی مخالفت میں فتویٰ دے رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب بتاؤ ان صحابی کی بات کی کیا تعویل کرو گے؟ نبی کیا فرما رہے ہیں، نہ میں بھولا ہوں، نہ مجھ سے بھول ہوئی ہے اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. کیا مطلب؟ میں نے 4 پوری پڑھائی ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھول گئے کہ یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا. یہ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے. تو یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا اور فرمایا، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. صحابی کا اعتماد تھا، ان کو پتا تھا بھائی یہ سارے تھوڑی، ایک مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فوراً کیا کہا، قد کانا، قد عربی میں آتا ہے تحقیق کے لیے، قد کانا بعض ذالک، یقیناً کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ، یا تو اللہ نے 1 رکعت کم کر دی ہے یا آپ کو بھول واقع ہوگی، کچھ تو ہوا ہے. جب انہوں نے اتنی مضبوط لہجے میں کہا تو فوراً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے، دوسرے صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو بکر عمر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، روب کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے، ان سے پوچھا، ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 3 پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 1 رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا. اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کلام کی نماز میں بولنے کی اجازت تھی. اب اگر امام اتنی باتیں کر لے تو پھر نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ کلام کی وجہ سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ہاں, باتیں چیتیں نہیں کی ہیں, صرف دائیں بائیں سلام پھیر کے بیٹھا ہوا ہے اور تسبیحات میں مشغول ہے, پھر کسی نے پیچھے سے امام کو لقمہ دیا, بھائی خیر تین ہوئی ہیں, تو پھر کھڑا ہو جائے, ایک رکعت پڑھے اور سجدہ صاحب کر لے. تو میں جو عرض کر رہا تھا, دیکھو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے فوراً بولنا شروع کر دیا. امام کا اور سید الانبیاء کا احترام, تو آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہر چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں, مسئلے پوچھتے ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہیں آپ کے بچے کتنے. تو جس سے انسان کو بے تکلفی ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن بھائی کسی کی ذاتی بے تکلفی نہ ہو تو پھر کسی کی ذاتیات کے بارے میں پھر الٹے الٹے مسائل پوچھنا, تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب نہیں بتایا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاص اپنے لوگ ہوتے تھے تربیت یافتہ, تو ان کے بیجا سوالات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے, لیکن جو نئے نئے لوگ آتے تھے ان کے بیجا سوالات پر آپ غصے نہیں ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم بھی غصے نہیں ہوتے, الٹے الٹے لوگوں کے سوالات آتے ہیں لیکن یہی سوچتے ہیں کہ بیچاروں کو ظاہر ابھی سیکھنے والے لوگ ہیں اس لیے برداشت کر لیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بولنا ہے نا, بولنا خام خمے, یہ زینت نہیں ہے. البتہ بعض دفعہ کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ بولنا بولنا نہیں کہلاتا. اس کی مثال بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے ہیں پہلی مرتبہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زوجہ کو نکاح کر کے مدین سے لے کر آ رہے تھے, ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. واقعہ تو معلوم ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے فرعون کے قتل سے بچنے کے لیے, کہ فرعون قتل کر دے گا. جب گئے ہیں مدین میں, پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا, مہر میں 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اس سے نکاح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نکاح اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے بیوی کے حصول کے لیے 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اگر نکاح کی شریعت میں اہمیت نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے کیا ضرورت ہے بھائی اتنی ٹینشن کی, چھوڑو کنوارے ہی ٹھیک ہیں. نہیں آتی, یہاں تک سگنل غائب ہونا شروع ہو گئے, سگنل غائب ہونا شروع ہو جاتا. تو یہ اہمیت ہے, تبھی تو موسیٰ کلیم اللہ 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں نکاح والی زندگی گزاروں گا. تو جب اپنی زوجہ کو لے کے واپس آ رہے ہیں, طور پہاڑ کے مقام پر جب پہنچے, رات کا وقت ہے, شدید سردی ہے, ابھی نبوت ملی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں آنس من جانب طور نارا, طور پہاڑ کے کنارے پر آپ کو آگ نظر آئی. جب وہاں پہنچے ہیں, مشہور واقعہ ہے, قرآن نے بہت دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے, تو فوراً اس آگ کے اندر سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں, کلام کر رہا ہوں, خالق کائنات ہم کلام ہوں تجھ سے, فخلع نعلیک, اپنے جوتوں کو اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, تو مقدس وادی طوا میں ہے, وانا اخترتک, اور میں نے تجھے اس وقت کے جتنے انسان ہیں ان میں منتخب کر لیا ہے, تیری سلیکشن ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے ذریعے سے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاؤں گا. اب یہ کیسا کلام ہو رہا ہے, فاستمع لما یوحا, لہذا اب جو میں تجھے پیغام دینے والا ہوں اسے بہت غور سے سن. جب اللہ کسی پیغمبر کو نبوت دیتے ہیں تو ان کے دل میں یہ القا کر دیتے ہیں کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے بلکہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان مکالمہ شروع ہوا ہے, بات چیت شروع ہوئی ہے. وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا, وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ, کتنا لمبا کلام ہے, اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. देखो लंबा कलाम है ना ये, किसी के हाथ में जब कोई चीज होती है तो आप उससे क्या पूछते हैं? ये कहते हैं ये तुम्हारे राइट हैंड में क्या चीज है, ये पूछते हैं। ये तो लंबा कलाम हो गया ना, आप पूछते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, इशारा करके क्या पूछते हैं, ये क्या है। बस इतना काफी है। सर के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, ये क्या है, है भाई, नाक पे मक्खी बिठाई हुई है, नहीं ये क्या है। किसी ने कभी चश्मा ना देखा हो तो वो बोले भाई ये नाक पे क्या रखा है। इतना लंबा कलाम नहीं होता कि और, एक तो और का लफ्ज लगा दो, हालांकि और जब होता है जब पहले कोई बात चल रही होती है, फिर और का लफ्ज, और ये, जब ये कह दिया तो फिर चीज कहने की क्या जरूरत है। और ये क्या चीज है तेरे दाएं हाथ में ए मूसा, ए मूसा कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से हजरत मूसा अलैहि सलाम से ही चल रही है, हजरत मूसा ही से तो खिताब हो रहा है। आप जब पहले से किसी से बात कर रहे हो फिर आप उसका नाम लेके बात करो तो वो कहेगा भाई ये तो क्यों मेरा नाम बार बार ले रहे हो, तो आपको इश्काल होगा कि मैंने अभी अर्ज किया कि कलाम मुख्तसर अच्छा होता है, मगर यहां अल्लाह ने बहुत तवील कलाम की, छोटी सी बात को सवाल, छोटा सा सवाल था अल्लाह का, उस सवाल को अल्लाह ने इतने लंबे जुमले में बयान किया है, हालांकि यहां सवाल की भी जरूरत नहीं है, सवाल ही बजाहिर 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 फजूल लग रहा है, बजाहिर कि भाई अल्लाह को तो पता है कि मूसा अलैहि सलाम के दाएं हाथ में क्या चीज है, लाठी थी ना मूसा अलैहि सलाम के दाएं हाथ में, तो अल्लाह को तो जब पहले से मालूम है तो अल्लाह पूछ क्यों रहे हैं, और अगर पूछना ही है तो इतना लंबा कलाम क्यों। आगे हजरत मूसा अलैहि सलाम का जवाब सुने, जब आपसे कोई पूछे कि आपके ये दाएं हाथ में क्या चीज है, ए गफ्फार भाई, ए सत्तार भाई, ए कलीम भाई, तो एक जवाब तो ये, आप अगर गुस्से में ठने में बैठे हो बोले पता है तो क्यों पूछ रहे हैं, असल जवाब तो ये है कि अंधा है देख नहीं रहा, लोग यही जवाब देते हैं ना, भाई आपके हाथ में एक चीज हो, लाठी हो, अगला पूछ रहा है ये क्या है, तो अगर आप उसको, उससे नफरत होगी तो जवाब ही नहीं दोगे आप, बोले देख लो क्या है, अंधे हो गया। और अगर आप उसको, आपको उससे ना नफरत हो ना मोहब्बत, तो फिर जवाब दोगे लेकिन मुख्तसर, लाठी है, भी लगाने की जरूरत नहीं। ये आपके सर पे क्या है, पगड़ी, ये आपके सर पे क्या है, टोपी, ये आपने क्या पहना हुआ है, कुर्ता, ये भी नहीं कहते कुर्ता है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने पूछा, और ए मूसा ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है, तो हजरत मूसा को माज अल्लाह नकले कुफर, अगर अल्लाह का यह सवाल बुरा लगता या माज अल्लाह नकले कुफर, अल्लाह से मोहब्बत ना होती, माज अल्लाह नफरत होती, तो हजरत मूसा क्या कहते हैं, अल्लाह तुझे तो सब पता है, तुझे जब यह पता है कि मैं नबूवत के काबिल हूं, मुझे नबी बनाना चाहिए, हैं भाई, तो यह नहीं पता कि यह क्या चीज है, नफरत नहीं। और अगर सिर्फ नफरत भी ना होती, मोहब्बत भी ना होती, एक बिल्कुल दरमियानी कैफियत में होते, तो हजरत मूसा सवाल का जवाब उतना देते जिससे जवाब सिर्फ पूरा हो जाए, और ए मूसा ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है, हजरत मूसा फरमाते बोलो लाठी, क्या फरमाते, लाठी, बस। लेकिन हजरत ने, मूसा ने देखा कि अल्लाह का सवाल इतना लंबा, जवाब भी वैसा ही होना चाहिए, कितना लंबा जवाब दिया, हिया आसाया, ये मेरी लाठी है, अल्लाह ने ये नहीं पूछा था किसकी है, सिर्फ ये पूछा था ये क्या है, तो जवाब लाठी होना चाहिए था। ये लफ्ज, ये का लफ्ज लगा देना, दिस का लफ्ज यहां पर, दिस इज माई लाठी, ठीक है ना, इतना लंबा जवाब, पूरा सेंटेंस बना दिया, ये मेरी लाठी है। आगे अल्लाह ने ये नहीं पूछा, पहली बात तो ये नहीं पूछा था किसकी है, नंबर तो इससे करते क्या हो ये भी नहीं पूछा था, क्या ख्याल है भाई, तो ये पूछा था है क्या, तो हजरत मूसा क्या फरमा रहे, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, इस पे मैं टेक लगाता हूं, वहुशु बिहा आला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ के अपनी बकरियों को खिलाता हूं, वली अफीहा महारिब उखरा, اور بھی اس کے علاوہ ہے اللہ بہت سارے کام ہیں، تو صرف تھوڑی سی اور اجازت دے تو میں پورے کام بتا دوں اس کے، اس سے ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے ٹھکائیاں بھی بہت لگائی ہیں۔ اب علماء نے ایک بات کی ہے کہ قرآن تو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، کوئی لفظ بھی قرآن میں ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ جب کلام کرتا ہے تو وہ کوئی لغو اور فضول بات نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے کوئی فضول اور لغو بات نہیں نکل سکتی۔ اور ہم یہاں پورا بیان اس پر کر رہے ہیں کہ غیر ضروری بات کیا ہوتی ہے، فضول بھی ہوتی ہے، لغو بھی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے احمق اور بیوقوف ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ اتنی سی بات کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے سے جواب کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں، اور جو باتیں اللہ نے نہیں پوچھی وہ کیوں بتا رہے ہیں، اور اللہ نے پوچھا کیوں موسیٰ علیہ السلام سے جبکہ اللہ کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے۔ سوال آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہاں ایک محبوب اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو جب کسی سے محبت کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے تو غیر ضروری سوالات بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد سوال ہوتا ہی نہیں، بات چیت بات برائے بات مقصود ہوتی ہے، اور چھوٹے سے سوال کو کھینچ کے لمبا بھی کیا جاتا ہے تاکہ بات چیت جلدی ختم نہ ہو جائے، اور جواب دینے والا بھی اگر سوال کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جواب تو آپ کو معلوم ہے، وہ کہے گا چلو بات کا موقع تو ملا ہمیں، وہ جواب بھی دے گا اور ڈیٹیل میں جائے گا، جملے لمبے لمبے استعمال کرے گا، جو باتیں پوچھی نہیں ہیں وہ بھی بتانا شروع کر دے گا، کیونکہ سوال اور جواب سے مقصد نالج میں اضافہ ہے ہی نہیں، صرف محبت میں اضافہ ہے۔ اب جس سے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کس سے محبت، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا نا کہ لسٹ تیار کریں اور دیکھیں کس کس سے محبت ہے اور کس کس سے نفرت ہے، بتایا تھا نا پچھلے درس میں، تو دیکھیں ان میں کس کس سے محبت سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور کس کس سے محبت سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو جس جس سے فائدہ ہو رہا ہے اس کو باقی رکھیں اور نقصان والی چیزوں کو نکال دیں۔ تو یہ ایک معیار ہے کہ جس سے بات چیت کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بات چیت چلتی رہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اس سے محبت۔ ابا سے بات کرتے ہیں، ابا نے اتنی لمبی تفصیل پوچھی آپ سے، آپ کو جواب ہی نہیں دے رہے آپ اس کا، یہ اس کی علامت ہے ابا سے نفرت ہے، ابا کے سوالات پہ غصہ آ رہا ہے کہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو بھی۔ اور اگر ابا نے جتنا سوال پوچھا صرف ناپ تول کے اتنا جواب دے دیا، کسی دن آپ کے ابا نے آپ سے پوچھا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے میرے بیٹے، آپ نے کہا ڈنڈا، فوراً یہ کرائٹیریا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ لسٹ میں دوسری طرف لکھنے کی چیز ہے، ابا قابل نفرت ہیں آپ کی نظر میں، قابل نفرت، ماں باپ سے بات کا دل نہیں چاہتا، ان کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ان سے بات چیت کا دل نہیں چاہتا، ان کے سوالات پہ غصہ آتا ہے، قدم جہنم کی طرف جا رہے ہیں جنت کی طرف نہیں جا رہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء سے بات چیت کا دل ہی نہیں چاہتا، اگر وہ کچھ پوچھ لیں تو جواب دیتے ہوئے غصہ آتا ہے، اس کی علامت ہے علماء سے دل میں نفرت ہے۔ لیکن ادھر ادھر سے فون آ جائے، مس کال بھی آ جائے نا، کوشش کرتے ہیں کہ ریپلائی کریں، شاید کوئی اچھی سی چیز ہو سامنے، چاہے وہ مخنث ہجڑا ہی بیٹھا ہوا ہو، ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اس سے اتنی لمبی بات کریں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا منگیتروں سے، جب کوئی منگیتر بات کرتا ہے تو لڑکا اپنی منگیتر سے بات کرتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کہیں منگنی ہوئی تو سارا دن فون پہ لگے رہتے تھے، ہم لوگ حیران تھے یہ اتنی باتیں کہاں سے آئی ہیں، کیا پوچھتے کیا ہیں بھائی، نام پوچھ لیا، ایڈریس پوچھ لیا، اور جو چیزیں پسند ہیں وہ پوچھ لی، تو ایک مہینے میں ہو جاتا ہے نا سارا، تو چھ مہینے سے ان کے ابا میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے اس کو سمجھاؤ یہ پاگل آدمی گھر آتے ہی فون اٹھا کے اپنی منگیتر سے باتیں شروع کر دیتا ہے، میں نے کہا شادی کرا دو، فون کو انگیج پہ کر دے گا، یہ شادی کرا دو، رخصتی کرا دو، उसके बाद बीवी का फोन आएगा, देखो उठाएगा ही नहीं, ऐसा घुन्ना बन जाएगा जैसे पता ही नहीं कि इसका फोन आ रहा है। उनके अब्बा को मैंने मशवरा दिया कि आप अपने जो बेटे से आपको शिकायत है ना, सारा दिन वो कह रहे थे पता नहीं क्या बातें कर रहा है ये, इतनी तो बातें क्या होती हैं, वो हमें बताता था, उनके बेटे से मेरी दोस्ती थी, तो बातें यही कि और सुनाओ यहां से, और का लफ्ज लगा दिया ना खामखा में, ठीक है ना, और सुनाओ, और आज खाने में क्या खाया, और आज क्या पकाया, और सुनाओ अंडा खाया नाश्ते में, हाफ फ्राई या फुल फ्राई, अब इन चीजों से क्या ताल्लुक है, हाफ फ्राई अंडे और बस, बॉयल अंडा, मैं तो बॉयल अंडा खाता हूं लेकिन कभी कभी हाफ फ्राई भी खा लेता हूं, सारी नॉलेज सिर्फ अंडे के बारे में एक महीना तफसील, अंडे के बारे में कि अंडा कौन सा बॉयल है या हाफ फ्राई है, कितनी देर पकाया जाता है, नमक पहले डालते हो या बाद में नमक डालते हो, क्यों यहां जनरल नॉलेज मकसूद नहीं है, मोहब्बत है, बातों पे बातें होती चली जा रही हैं, ब्रेकें फेल हो गई हैं। तो मैंने उनसे कहा इसकी शादी करा दो फिर देखो, अंडे के बारे में दूसरा सवाल बेगम नहीं पूछ सकती, वो एक आदमी की शादी हुई ना ऐसी, पहले मंगनी थी तो बातें होती रहती थी, जैसे ही रुख्सती हुई है तो अब रुख्सती के दो चार दिन के बाद अब बीवी ने, अब ये बीवी को बात कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरी जो बीवी तो उसी स्टाइल से बातचीत करती है ना बेचारी, वो उसी की आदी होती है कि मेरे मियाँ इतनी बातें करेंगे रात भर बैठ के, सुबह तक हम बातें करते रहेंगे, वो मियाँ साहब कहते हैं अब तो जो चीज मिलनी थी मुझे मिल गई है, मेरे कब्जे में आ गई है, अब क्या बातें, तो पहले और जो है ना वो हलाल जो है ना हलाल ये बहुत कम लोगों को रास आता है, समझ रहे हैं ना, ये गैरतमंद लोगों को रास आता है, तो वो बेचारी उसी तस्वुर में होती है कि उसी तरह डिटेल में बातें किया करेगा, और इसको ये पक गया कि यार ये तो बहुत बातें कर रही है। तो फिर इसने अपनी बीवी को धमकाने के लिए वाकया सुनाया, कहता है कि तुम्हें पता है मैं, ये मेरी तीसरी शादी है, उठर गई कैसे, पहली को क्या, वो कह रहा है पहली जो है ना वो पता नहीं फला काम किया करती थी, कोई गड़बड़ थी तो उसको मैंने गला दबा के मार दिया जान से, फिर मैंने दूसरी शादी, कह रही दूसरी का फिर वो उसको क्या तलाक दी, कह रहे नहीं उसको भी मैंने अपने हाथों से कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया, दूसरी को क्यों कत्ल किया, भाई वो बदजबान बहुत थी, फिर क्या किया, फिर मैंने तीसरी शादी की। अब बीवी तो सवालात पे सवालात पूछ रही है, उसको कंफ्यूज हो रही है कैसा आदमी है, तीसरी शादी क्यों की आपने, भाई तीसरी की फिर मैंने जरूरत थी, वो कहां गई, उसको भी मैंने जान से मार दिया, उसको क्यों मार दिया, सवालात बहुत पूछती थी, बीवी ने पूछा छोटी भी उसको क्यों मार दिया, कहने लगा सवालात बहुत पूछती, अब बेचारी डर गई कि अब अगला सवाल आया तो सवालात तो मैं भी बहुत पूछ रही हूं। ये लड़ाइयां भी मियां बीवी में जो है ना आजकल जबान से कम पर्चों से ज्यादा हो रही हैं। मैंने बताया ना हजरत के आम जाते थे तो पर्ची लिख के रखते थे, फिर पर्ची पे जवाब आता था, क्योंकि सब बोलना ना शुरू कर दें, अब सबको तो हजरत से मोहब्बत है, जरूरी तो नहीं है कि हजरत को भी सबसे मोहब्बत हो, तो वो तो सारा दिन इजहार मोहब्बत ही होता रहेगा, काम तो फिर नहीं हो सकता कोई, तो उसूल ये था भाई पर्ची लिख के रख दो, जब देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो वो जैसे उनके यहां पर्ची का था ना, तो एक मियां बीवी के यहां भी पर्चियों पे लड़ाई हो रही थी, क्योंकि वो जमान से बोल बोल के तंग आ गए थे उन्होंने पर्चियों पे। तो वो शौहर ने सुबह उठना था 8 बजे ऑफिस जाने के लिए, तो बीवी को पर्चा लिख के पकड़ा के चला गया कि 8 बजे मुझे उठा देना। जब सुबह आंख खुली तो 11 बज रहे थे, बहुत गुस्से में पर्चा लिखा कि मैंने कहा था 8 बजे उठाना और 11 बज रहे। तो बीवी ने पर्चे पे जवाब लिख के दिया कि सिरहाने पे पर्चा रखा हुआ है। जब उसने अपने सिरहाने पे पर्चा देखा तो उस पर लिखा हुआ था 8 बज गए हैं उठ जाइए, 8 बज गए हैं उठ जाइए। कितना अच्छा माहौल होगा उस घर का, सोचो जहां पर्चों पे अगर यही घर में सिस्टम शुरू हो जाए, जो बात है भाई पेपर पे लिख, एक तो पेपर पे सबूत होता है, वरना मियां बीवी की जब लड़ाइयां होती है ना बाद में मुकर जाते हैं, तो मैं बोलते मैंने तो ये बोला ही नहीं था, उल्टी सीधी बातें कर करा के भी ना गालियां वालियां दे के बाद में मुकर जाते हैं, मैंने तो दी नहीं। तो इसलिए पर्चे पे रिटर्न होनी चाहिए हर चीज। मेरे पास एक दफा यहां सवाल आया कि मियां शोहर ने बीवी को तलाक दी है और वो ऐसे दी है, मैंने कहा भाई, वो कहने लगे हम आपके सामने ले आते हैं दोनों को, फैसला करेंगे तलाक हुई है कि नहीं हुई है। वो दोनों गूंगे थे। अब जब वो आए हैं तो वो मियां कह रहा है, वो लड़ रहा है बीवी पे इल्जाम लगा रहा है इशारों से, वो बेचारा ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है यूं। मैंने कहा इनमें इतनी लड़ाई, मैंने फिर पूछा ये तलाक की वजह क्या, कह रहे बहुत लड़ते हैं आपस में ये, मैंने कहा ये दोनों गूंगे होके कैसे लड़ते हैं भाई आपस में? उन्होंने कहा जैसे अब लड़ रहे हैं। तो मुसलमान कौम जो है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जबान की नेमत से महरूम हो ना, तो इशारों से और पर्चियों से लड़ना शुरू कर देती है ये। तो भाई तुम तो बोल नहीं सकते, तुम तो चुप बैठे रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो बस, और क्या तुमने लड़ाई करनी है? वो उसमें भी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, फट्टेबाजी, और तलाक दे दी इशारों इशारों में। तीन तलाकें दी उसने इशारों में। मैंने फिर बताया, मैंने कहा ये इशारा जो मुझे तो नहीं वो इशारे आते थे, मैंने उनका तर्जमा पूछा, वो जो एक आए थे वो गूंगों की जबान जानते थे, मैंने कहा ये इशारा किसका? उन्होंने तलाक, तो उन्होंने तीन दफा वो इशारा किया था। मैंने कहा भाई तीनों तलाकें हो गई, तो गूंगे भी लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं यह कर रहा था कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसके पास बैठता है, बातचीत करता है, उसकी सोहबत में रहने की कोशिश करता है। इसी से अंदाजा हो जाता है कि आपको किस किस से मोहब्बत है और किस किस से नफरत है। अल्लाह से जितनी मोहब्बत होगी तो उतना ही अल्लाह से बातें करने में मजा आएगा, दुआएं मांगने में, नमाज पढ़ने में उतना लुत्फ आएगा। एक बुजुर्ग का मशहूर मकूला है कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह से बात करूं तो नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ता हूं मैं। उसमें अल्लाह बातें कर रहा होता है, अल्लाह है ना, कुरान में वाकयात बता रहा है। तो ये मजा उनको आता है जिनको कुरान समझ में भी आता हो, और जिनको समझ में नहीं आता वो कोशिश करें कुरान समझ के पढ़ने की, सीखने की। जब तक समझ में नहीं आ रहा बगैर समझे पढ़ा करें, क्योंकि जब मोहब्बत इंतहा पर होती है तो महबूब का कलाम बगैर समझे सुनने में भी मजा आता है इंसान को। इंसान कहता है चलो मेरे महबूब का कलाम में ना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो पता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है, इसमें भी लुत्फ आता है। तो दिल की इसलाह अगर कर ली जाए मेरे भाई, दिल के जाविये को दुरुस्त कर लिया जाए, तो जिंदगी बड़ी मजेदार है। देखो एक बात आपसे पूछता हूं कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसके पास बैठने में, उससे बात करने में, उसकी बात सुनने में लुत्फ आता है कि नहीं आता? अब अगर ये मोहब्बत अल्लाह से पैदा हो जाए तो नमाज पढ़ना मुश्किल होगी या आसान हो जाएगी? रोजा रखना मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा? सिर्फ आसान नहीं होगा, मजेदार हो जाएगा। तो गुनाह से इसीलिए तो नहीं बचा जाता कि गुनाह में मजा आता है, जब नेकी में मजा आना शुरू हो जाए तो दुनिया ही जन्नत बन गई, और आखिरत भी, आखिरत में तो जन्नत वैसे ही मिलेगी इसको। सहाबे कराम गर्मियों में, शदीद गर्मियों में रोजे रखा करते थे। मशहूर वाक्य हजरत जाबिर का रजी अल्लाह अन्हु, जब मौत वाक़े होने लगी तो रो रहे थे, लोग समझे मौत के डर से रो रहे हैं। फरमाया खुदा की कसम मौत के डर से नहीं रो रहा, मैं जो शदीद गर्मी में अपने रब को खुश करने के लिए रोजे रखता था, उसकी भूख और प्यास की जब शिद्दत होती थी और दिल में ये एहसास होता था कि ये मेरा रब मेरी इस कुर्बानी और मुजाहिदे को देख के कितना खुश हो रहा होगा, तो उस अमल में जो लज्जत आती थी वो लज्जत अब खत्म होने वाली है, वो मजा अब खत्म होने वाला है। मौत के बाद तो ना नमाज है ना रोजे हैं, फिर तो बदला है। तो हमें बदला लेने में उनका मकसद, अल्लाह जो इस अमल का बदला देगा वो इतना मजेदार नहीं है जितना ये अमल में मजा आ रहा है। अमल में जो मजा आ रहा है वो बदले में नहीं आएगा वो मजा, ये तो बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर का मकाम और मर्तबा है। तो इतना ना भी हो, इतना तो हो जाए कम अज कम के इबादत से वहशत खत्म हो जाए। तो इबादत में वहशत आती है ना, मस्जिद की तरफ आते हुए ऐसा लगता है जैसे फांसी के फंदे पे किसी मुजरिम को चढ़ा के ले जा रहे हैं। शादियों में जाते हैं ऐसे बन ठन के, आओ पहले से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो जो लेट होते हैं ना, वो इसलिए कि उनको पता है खाना लेट शुरू होगा, अगर खाने की इत्तला आ जाए कि शुरू हो गया है, फिर ऐसा भागेंगे कि इनको देख के दिल चाहेगा ओलंपिक्स के मुकाबलों के लिए इसी को मुंतखब किया जाए रेसिंग के, ऐसा भागेंगे। सिग्नल तोड़ ताड़ के जो है ना, वो रेड और ग्रीन का ख्याल नहीं करते फिर। तो मस्जिद की तरफ आते हुए हालत क्या होती है भाई, जैसे जबरदस्ती हंकाया जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया ना कि वसीक अल्लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि काफिरों को जहन्नम की तरफ हंकाया जाएगा, हंकाया जाएगा। और जन्नत वालों के बारे में फरमाया वसीक अल्लदीन तकौ इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इदा जाउहा वफुतिहत अबवाबुहा, कि यहां तक के वो जन्नत की तरफ आएंगे तो जन्नत के दरवाजे पहले से उनके इस्तकबाल में खुले हुए होंगे, और जहन्नम के दरवाजे जब जाएंगे तो खोले जाएंगे उनके लिए। तो ये अल्लाह की तरफ से पहले से इस्तकबाल होगा। اب وہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ جہنم کی طرف تو ڈنڈے مار کے لے جانا سمجھ میں آتا ہے بغیر اختیار کے، تو جنت کی طرف یہ کیوں زبردستی ان کو لے جایا جائے گا؟ جنت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی زبردستی جس کو لے جایا جائے، اس میں تو خود جانا چاہیے۔ تو وہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ جنت اتنی مزین اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنتیوں کو اس کی طرف جانے میں اپنے نفس پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، انہیں یہ نہیں لگے گا کہ ہم جا رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوگا کہ لاشعوری کوئی طاقت ہے جو ہمیں کھینچتی بھی لے کے جا رہی ہے۔ جب انسان کو کوئی بہت ایسے نظروں کو بھانے والی چیز نظر آتی ہے تو خود بخود اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ لسٹ بنا کے آپ طے کر لیں کس کس کی محبت ہے، کس کس کی محبت نہیں ہے، اور اس کا معیار میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو اصل میں بات لے کے چلا تھا وہ اسی پر لے کے چلا تھا کہ جو خطبے میں شروع کی تھی وہ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو مکمل کریں گے۔ جو بات آئی تھی وہ اس پر آئی تھی کہ ادب، تمیز، بولنا، اس کا علماء کی محفل میں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی محفل میں خیال کرنا چاہیے۔ ہر سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا۔ ابا سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ابا اس جائیداد میں میرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ خدا کی قسم یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے باپ سے یہ پوچھنا کہ اس جائیداد میں میرا حصہ کتنا ہے۔ باپ اگر بلا کے کہے کہ بیٹا میں بتاؤں، میں تمہارے حصے دینا چاہتا ہوں، تو باپ کو بولو ابا آپ جب تک زندہ ہیں ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارا آپ کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ آج کل اولاد بہت بدتمیز ہو گئی ہے جو باپ سے پوچھتی ہے کہ حصہ کتنا ہے۔ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میرے والد مریں گے تو اس میں میرا حصہ کتنا ہے؟ میں نے کہا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں وہ زندہ رہے۔ جس باپ نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تم ابا سے بولو ابا آپ پہلے کیوں مریں گے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا میں پہلے مروں گا، آپ انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ ان سے جا کے ان کے سامنے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے گدھوں کی طرح، جیسے کوئی جانور مرنے والا ہو نا، کوئی شیر پڑا ہوا اور آخری سانسیں لے رہا ہو، تو گدھ قطار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی اس کی روح نکلے گی اور اس کی بوٹیاں کھانا شروع کر دیں گے ہم۔ آج جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، اولاد گدھوں کی طرح جائیدادوں پہ نظر رکھ کے ایسے گدھ کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور باپ سے بار بار پوچھتی رہتی ہے کہ آپ جب مریں گے تو یہ دکان کس کی ہے، آپ جب مریں گے تو یہ پلاٹ کس کا ہے، آپ جب مریں گے تو یہ کیوں، اس کو کیوں بول رہے ہو کہ بھائی یہ مریں گے؟ آپ بعض باتیں ہوتی صحیح ہیں مگر ان کو بیان کرنا غلط ہوتا ہے۔ 100% بھی یقین ہو کہ باپ کی موت کا وقت آ گیا ہے تو ان سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ ان سے بولو کہ آپ نہیں مریں گے، انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے، ہماری زندگی آپ کو لگ جائے گی۔ بدتمیز اولاد ہے، بدتمیز بے شرم اولاد ہے جو اس طرح کی باپ کے سامنے باتیں کر رہی ہے۔ یہ باپ کے سوچنے کی چیز ہے، باپ کو یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ میں اگر مر گیا اور میرے مرنے کے بعد اولاد میں اختلافات نہ ہوں تو میری موت یقینی ہے، تو میں پہلے ہی ان کا حساب کتاب چکا دوں۔ یہ باپ اگر آئے نا کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، باپ نہیں آتا اولاد پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ نہیں یار یہ سمجھ میں میرا خیال ہے، کہاں آئیں گی بہت باتیں۔ ہمارے والد صاحب بھی تھے، انہوں نے ہمارے لیے دکانیں بنائی، میرے لیے اسپیشل خریدی دکان، کہ یہ مولوی آدمی ہے کمائے گا نہیں تو اس کے لیے کمرشل پلاٹ لے لو، لیکن مجھے قبضے میں نہیں دیا۔ شریعت میں یہ ہے کہ باپ اگر اولاد کے کو ہینڈ اوور نہ کرے تو صرف اس کے نام سے لینے سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ تو مجھے کئی لوگوں نے کہا اپنے ابا سے کہو کہ ابا یہ جب آپ نے میرے لیے خریدی ہے تو مجھے ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی، شریعت یہ کہتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنے ابا سے اس قسم کی بات، بولو بھائی، اگر کرتا تو شاید یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا، آج جائیدادوں میں ہی لگا ہوا ہوتا۔ میں نے کہا میں کیسے اپنے ابا سے کہوں کہ آپ اگر مر گئے، ابا کے دل میں آ گیا کہ میرا بچہ یہ کیوں ذہنی طور پر تیار ہے کہ میں مر گیا، یہ تیار کیوں نہیں ہے کہ میں پہلے مر جاؤں؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے خریدی ہے، اگر مقدر ہوا تو ہینڈ اوور کر دیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ غیرت عزت پہلے ہے، دولت باپ کی نگاہوں میں انسان گر جائے اس دولت پہ 100 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے، انسان بھوکا رہے مگر ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو کہیں الحمدللہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار تھی اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی، بد اخلاق، بدتمیز اور ہماری جائیدادوں پہ نظر ٹکا کے بیٹھی بھی نہیں تھی، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں. جو بات شروع ہوئی تھی وہ میں دعا کے وقت انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.